الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں یعنی انسان, لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے. اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پہ قیامت تک پھٹکار پڑی رہے گی. کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجیے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے. کہنے لگا یا رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے, یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے, اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. اس کے سات دروازے ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے कि हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। इस आयत में इंसान से आदम अलैहिस्सलाम मुराद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का पूरा वाकया और फरिश्तों को उनके लिए सजदा करने का हुक्म देने का वाकया और शैतान के इस हुक्म को न बजा लाने का तफसील वाकया सूरह बकरा में गुजर चुका है। यहां भी अल्लाह पाक ने इसको मुख्तसर तौर पर जिक्र फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जिन्नात के जो जद्दे अमजद हैं, सबसे पहले जिन्नात में से जिसको अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया उसको कहते हैं जान। मिट्टी से सबसे पहले जिनको पैदा किया वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आग से सबसे पहले जिस जिनको अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया उसका नाम है जान। इसलिए यहां फरमाया वल जान ना खलकना मिन कब्ल मिन नारिस समूह। और हमने इससे पहले जिन्नात को लू की आग से पैदा किया था। लू भी तो बहुत गर्म होती है, बाज़ दफा आग की तरह गर्म होती है। उससे अल्लाह पाक ने जिन्नात के जद्दे अमजद को पैदा किया था, जैसे इंसानों के जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया। बहरहाल जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में अपनी रूह डाली और अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान से मलायका से भी और जिन्नात से भी, मलायका से भी और इनका जो सरदार था इबलीस, ये इबलीस शैतान का नाम है, इन सबको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था कि तुम आदम को सजदा करना। जिस तरह फरिश्तों को अल्लाह पाक ने सजदा करने का हुक्म दिया था इबलीस को भी दिया था। बाज लोगों को यहां ये शुबा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था, शैतान को तो हुक्म नहीं दिया था। याद रखना चाहिए कि दोनों को हुक्म दिया था, शैतान को भी हुक्म दिया था, फरिश्तों को भी हुक्म दिया था कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनाते तमाम फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया लेकिन इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर की वजह से उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने दरियाफ्त किया कि भाई जब तुमको मैंने सजदा करने का हुक्म दिया था फिर क्यों नहीं किया, तुम सजदा करने वालों में क्यों नहीं शामिल रहे, जिस तरह फरिश्तों ने सजदा किया तुम भी कर दे। उसने कहा कि मैं दरअसल आदम से बेहतर हूं, आदम अलैहिस्सलाम को आपने मिट्टी से पैदा किया है और वो भी सड़ी हुई गारे की मिट्टी, उससे आपने इनको पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, मिट्टी नीचे जाती है आग ऊपर जाती है तो मैं आला और वो कमतर, लिहाजा मैं कैसे इसको सजदा करूं, मैं इतना गया गुजरा तो नहीं हूं। इस तरह से उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और इसकी बुनियाद है तकब्बुर, इसकी वजह है तकब्बुर। मलाइका में तवाज़ो थी इसे बेचूनो चरा हुक्म बजा लाए, ابلیس میں تکبر تھا اس لیے اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر صورت میں ہر حال میں ہم تکبر سے بچیں اور تواضع اختیار کریں. تواضع کی برکت سے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مقرب ترین بندے ہیں اور ابلیس باوجود ملائکہ کے ساتھ رہنے کے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا, آسمانوں سے نکالا گیا, زمین پر پھینکا گیا اور تا قیامت ذلیل و خوار ہوا پر ہے اور رہے گا. قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا. خود اللہ پاک فرما رہے ہیں قال فخرج منها فإنك رجيم, یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے, تجھ پر میری لعنت. لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی اور مایوس ہونے کی. شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے لعنت پڑی اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. کافروں پر بھی لعنت ہے اس لیے کہ وہ بھی اپنے کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں, تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے, اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی. تو تکبر کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت, اور تواضع کے اندر دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت. لہذا اس سبق کو ہم یاد رکھیں اور یہ جتنے واقعات اللہ پاک قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں سبق لینے کے لیے بیان فرماتے ہیں, عبرت لینے کے لیے بیان فرماتے ہیں. کہ دیکھو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا, آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا ابلیس کو بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیا, تو ملائکہ کا حکم بجا لائے اپنے تواضع, انکساری, خاکساری, عاجزی, تابے داری کی بنا پر, کیونکہ ان میں ہے نہیں نافرمانی کا مادہ. اور شیطان اپنی سرکشی, نافرمانی, حکم عدولی, تکبر کی وجہ سے مستحق لعنت ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا اور اتنی بلندیوں سے پستی کی طرف ڈال دیا گیا. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں شیطان ملا, حضرت آپ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں, ماں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو حضرت میری ایک درخواست ہے, اگر آپ میری درخواست بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں شاید میرا بھی کام بن جائے. کہتے ہیں کیا درخواست ہے؟ کہ حضرت میری درخواست یہ ہے کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, بہت عرصہ ہو گیا نافرمانی میں لگے نافرمانی میرا بڑا وقت گزر گیا, میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے تو میں توبہ کر لوں. یہ میری درخواست ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ضرور تیری درخواست پیش کروں گا اور امیدیں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور تیری درخواست قبول کریں گے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. چنانچہ حضرت نے وعدہ کر لیا کہ بھائی تیری درخواست تو ضرور پیش کروں گا. حضرت جو خوش ہوئے بھائی شیطانی سے بات آ گیا تو پھر تو کہنے کیا. یہ پتہ نہیں کتنی بے شمار لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے, وہ بہکانے کا دروازہ بند ہو جائے گا. بہت ہی اچھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طوبہ پہنچے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا پروردگار آپ کو تو سبھی معلوم ہے لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ شیطان بھی توبہ کرنا چاہتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے, اگر آپ اس کو بھی معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا بھائی ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم نے کب کہا کہ ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے, ہم اس کی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, بس یہ کہ ہم نے اس کو یہ حکم دیا تھا وہ مانا نہیں اس نے, تو آپ مان لیں ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے, اس نے انکار کیا, اسی وجہ سے سب کچھ اس کے اوپر غضب ہوا, مردود ہوا, لعنت ہوئی. اور اب آدم علیہ السلام تو زندہ ہے نہیں لیکن فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے, وہ اس قبر کو جا کے سجدہ کر لے ہم تو اس کی معافی اس کو معاف کر دیں گے, جو کچھ اس نے اب تک نافرمانی کی ہے اس کی توبہ قبول کر لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ لو بھائی شیطان کا بھی کام بن گیا, بڑے خوش. واپس آیا تو شیطان ملا, نوبے تیرا کام بھی ہو گیا بھائی, تیرا بھی کام ہو گیا. کہا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تو جیسے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, جس نے نافرمانی میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. کہا کیا؟ کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھائی ہم نے ایک حکم دیا تھا کہ ہمارے آدم کو سجدہ کر لے تو ہم نواز لیں گے تجھ کو بھی, لیکن تو نے انکار کر دیا. اور اب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے, لہذا فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے, تو جا کے وہاں سجدہ کر لے ہم معاف کر دیں گے. اس نے کہا جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیا سجدہ کروں, حکم نہیں مانا, حکم ماننے سے اب بھی انکاری کر دیا. حالانکہ زندہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے, قبر کو سجدہ کرنا کیا مشکل ہے, مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مرے کو سجدہ کرے کیا کروں. وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم گول ہوتی ہے, اگر 100 برس بھی اگر پائپ سیدھے پائپ میں اگر اس کو ڈال کے نکالیں گے تو مڑ ہی جائے گی, تو اس کے اندر تو بھائی پیدائشی تکبر تھا, وہ اب بھی جو کا تو باقی تھا. بھائی توبہ کے لیے تو معافی مانگنا ضروری ہے, اور اپنے جو حکم نہیں مانا اس کو ماننا ضروری, لیکن اس نے نہیں مانا. جسے کہتے ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, ایسی بری بلا ہے یہ تکبر, اللہ بچائے. تو تکبر کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہو گیا, اور تکبر کی وجہ سے کفار و مشرکین بھی تباہ و برباد ہو گئے. جانتے تھے کہ یہ حدود جو کچھ فرما رہے ہیں برحق ہے, لیکن تکبر جو ہے ان کو روکتا تھا. ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑتے, اس کو اپنی آن بان سمجھتے تھے. آج بھی کتنی قوم ہیں, کتنی برادری ہے, کتنے خاندان ہیں جس کے اندر حرام و ناجائز طور طریقے شادی بیاہ میں اور غمی خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں. جب ان سے کہو بھائی یہ سب گناہ ہے, بھائی ہمارے یہاں تو ہوتا آیا, ہمارے یہاں تو ہوتا آیا, ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے, ہم کیسے چھوڑتے ہیں, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. یہ ہے تکبر, یہ ہے حرام, یہ ہے ناجائز, کہ چاہے باپ دادا حرام کر رہے ہو, ناجائز کر رہے ہو. باپ دادا کون ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ اس کے رسول کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ان کی, اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم. ایسی حکایت یاد ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کے اندر. مثنوی حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب حکیمانہ حکایت بیان فرمائی. اور وہ یہ تھا کہ محمود اور ایاز کا یہ واقعہ ہے. محمود بادشاہ کا نام ہے, ایاز اس کے غلام کا نام ہے. تو بادشاہ کو اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت تھی، دربار میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی ان کو اپنے غلام سے محبت تھی، ایاز سے محبت تھی، جس کی وجہ سے درباریوں میں بڑا حسد ہوتا تھا ایاز سے. یعنی ایاز میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ بادشاہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کو اتنی عزت دیتا ہے، ہم کتنے لائق فائق لوگ ہیں، ساری سلطنت کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، ہم لوگ تو صاحب عہدہ صاحب منصب ہیں اور بادشاہ کے ساتھ نہایت فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اس کے باوجود بادشاہ ہم پر اتنے مہربان نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے غلام ایاز پر مہربان ہوتا ہے. بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ بھئی لوگوں کو میرے اس طرز عمل سے شکایت ہے، تو بادشاہ نے ایک دن درباریوں میں اور ایاز میں فرق ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب طرز عمل اختیار فرمایا. وہ یہ کہ ایک دن شاہی خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا تھا، جس کی مثال نہیں تھی، سارا خزانہ ایک طرف، وہ قیمتی ہیرا ایک طرف، آج کل کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا ہیرا دربار کے ملا کر کے میز پہ رکھوا دیا، اور دربار میں سارے درباری صاحب عہدہ منصب سب موجود، ایک طرف ایاز بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہوا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی ہیرا ہے اور اس کی اتنی مالیت ہے، اتنا قیمتی ہے، کسی اور بادشاہ کے خزانے میں موجود نہیں ہے، دنیا کا یہ یکتا ہیرا ہے، اور یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر خزانہ بھی خالی ہو جائے تو ایک سال تک ہم اس کو بیچ کر اپنی حکومت چلا سکتے ہیں. جب سب سے پوچھ لیا تو کہا اچھا میں ایک حکم دیتا ہوں، کیا؟ اور اسے اٹھا کر کے زمین پہ ایسا مارو کہ چورا چورا ہو جائے. اور پھر نے دائیں طرف سے اشارہ کیا وزیر اعظم کو، کیا ہو آپ اس کو اٹھاؤ اور فرش پہ مارو. وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا، حضور سر حکم سر آنکھوں پر، یہ اتنا قیمت، ایسا قیمت آج دنیا میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں لا سکتا، اتنی مشکلات سے یہ ہمیں حاصل ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ہماری قدر و قیمت، یہ تو انتہائی قیمتی ہیرا ہے، اس کو ضائع کرنا تو حضرت کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. ہم دل و جان سے آپ کے ہمدرد بھائی خواہ ہیں، اس لیے جناب سے درخواست ہے کہ اس کو نہ توڑا جائے. کیا شاباش شاباش شاباش، ماشاء اللہ، بہت ہمدرد بھائی خواہ. اب وزیر اعلیٰ سے کہا، پھر دوسرے عمرا وزرا سے کہا، سب وزیر اعظم کے نقش قدم پہ چلے. جس طرح اس نے تقریر کی اور جس طرح اس نے ہیرے کے فوائد اور فضائل بیان کیے، سب اسی طرح بیان کرتے چلے گئے. آخر میں ایاز لبیک، سر حاضر ہوں، فرمائیے اس کو توڑ جلدی سے. وہ ایک دم آیا، اس نے ہاتھ سے پکڑا، یہ جناب دیوار سے مارا، چکنا چور ہو گیا، سارے دربار میں شور مچ گیا. حضرت یہ واجب القتل ہے، کمبخت نالائق ہے، دیر نہ لگائے آپ اس کا سر قلم کرنے میں، اتنا قیمتی ہیرا اس نے ضائع کر دیا. آپ کی دنیا میں اس ہیرے کی وجہ سے عزت تھی، اس کا کوئی اب کھانا باقی نہ چھوڑا. یہ بالکل ہرگز ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے، اور یہ نہ کرنا چاہیے، وہ نہ کرنا چاہیے. آپ نے اس کو سر پہ چڑھا دیا، یہ نہ آپ کا خیر خواہ ہے، نہ اپنا خیر خواہ ہے، نہ ہمارا خیر خواہ ہے، نہ حکومت کا خیر خواہ ہے، کس قدر اس نے زبردست نقصان کر دیا. پھر بادشاہ نے سب کو ٹھنڈا کیا اور کہا بھائی ذرا اس کا جواب بھی سن لو. ایاز تو نے ان سب کی باتیں سن لی، تو نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، کیا تیرے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے بادشاہ. اس نے یہ کہا کہ حضور ان لوگوں نے آپ کی گستاخی کی, آپ کا حکم نہیں مانا. آپ کا حکم تو ہزار ہیروں سے بڑھ کر ہے, ایک ہیری کیا حیثیت. افسوس کہ انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا اور ہیرے کو آپ کے حکم سے زیادہ اہمیت دے دی. جب اس نے یہ کہا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھ لیا اس کا جواب, ارے میرا حکم زیادہ قیمتی تھا یا ہیرا زیادہ قیمتی تھا؟ میرا حکم زیادہ قیمتی ہے, ہیرے کی اس کی کیا حیثیت. محرومیں بھی اسی واقعے سے یہی نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ ارے انسانوں, ایک تمہارے پروردگار کا تم پر حکم ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا مال ہے, دولت ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, ایک ان کی محبت ہے. ان کی محبت یا ان کا اصرار اور ان کی ضد, ان کی بحث یہ کہتی ہے کہ مت کرو, اللہ تعالیٰ حکم ہے کرو. تو تم ایسے موقع پہ آیات بن جاؤ, تم بادشاہ کے وزیر مت نہ بننا, بس سب کو لات مار دو, اللہ کے حکم کو بجا لاؤ. بس یہ ملائکہ نے آیات والا عمل کیا اور ابلیس نے عمرہ وزرا والا عمل کیا. تو یہ جو ہم اپنے خاندان قوم برادری کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم پسے پھوٹ ڈال دیتے ہیں, یہ ذلت والا راستہ ہے, ناکامی کا راستہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس پھر قوم برادری کوئی حیثیت نہیں ہے, ذرہ برابر بھی وہ قابل توجہ چیز نہیں ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم قابل توجہ ہے, اس کے اوپر نظر ڈالو اور اس کو بجا لاؤ, چاہے ساری برادری ناراض ہو, چاہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ناک کٹے کٹوا لو, اللہ کا حکم مت چھوڑو. اس واقعے سے یہ سبق ہے, سبق کو پلے باندھے, بس یہ سبق ہمارے پلے بن جائے اسی دن ہماری اصلاح ہو جائے. یہی تو سارا کھیل ہے کہ کون اپنے نفس کی تابع داری کرتا ہے, کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے. جی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر کا تاج بنا لیتا ہے اور اس کی تابع داری کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا رہتا ہے کسی بھی وجہ سے, نفس کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, خاندان برادری کی وجہ سے, وہ ناکام. یہ سبق لے بھائی. اور اس واقعے میں شیطان نے اپنی لچر دلیل بھی دی سجدہ نہ کرنے کی, کہ میں نے تو اب مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ تو مٹی سے افضل ہے, سجدہ غیر افضل کو افضل کے سامنے کرنا چاہیے, نہ کہ افضل کو سجدہ کرنا چاہیے غیر افضل کو. لیکن نہ, جیسے بزرا عمرا نے بادشاہ کا حکم ماننے میں تعویلیں کی اور وہ ساری کی ساری باطل ہو گئی, اور ایاز نے بلا تعویل حکم مانا تو وہ سر کا تاج بنا لیا گیا, سر پہ چڑھا لیا گیا, اس کو نوازا گیا. بس یہ لہذا نافرمانی کے لیے دلیل دینے سے نافرمانی فرما برداری نہیں ہو سکتی, اور حکم بجا لانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت. یہ شعر میں سناتا رہتا ہوں, یہاں بھی سنا دیتا ہوں, لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ شیطان عاشق نہیں تھا, عارف تھا, اور ملائکہ جو تھے وہ عاشق تھے, اور عاشق تابع داری کرتا ہے, وہ چو چرا نہیں کرتا. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, جہاں عرب کا ہے وہیں سر جھکا. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا, وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا, نہ سوال کر نہ جواب دے. اور سارے دین خلاصہ یہ ہے, بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی, کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے, بس اللہ تعالیٰ اپنا عشق اور اپنی محبت اتنی عطا فرمائے کہ بس ہم کے دل و جان سے غلام بن جائے. نصیب
اب اس کے بعد اس نے جب مردود ہو گیا تو اس نے پھر بھی دعا کی اور یہ کہا کہ یا اللہ مجھے تا قیامت زندہ رہنے کی مہلت دے دے. تو ہمارے حضرت یہاں بیان فرمایا کرتے تھے اس موقع پر کہ بھائی شیطان عالم بھی تھا, شیطان عابد بھی تھا, عالم بھی تھا اور اعلی درجے کا عارف بھی تھا, مگر عاشق نہیں تھا. پھر عارف ہونے کی وجہ بیان فرماتے تھے کہ عارف کس لحاظ سے, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو رہا ہے, ملعون ہو رہا ہے, قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں. لیکن عارف اس درجے کا تھا کہ جانتا تھا کہ اب بھی اگر دعا کروں گا تو میری دعا قبول فرمائیں گے. تو پٹتے پٹتے بھی, مرتے مرتے بھی, نکلتے نکلتے بھی دعا مانگنا شروع کر دی گئی, یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی توفیق دیجیے, قضا بھی فانسی نہیں لائی ہوں باسو. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول بھی کر لی, قال فإنک من المنظرین, اللہ پاک نے فرمایا تمہیں قیامت تک رہنے کی ایک خاص مقررہ وقت تک زندہ رہنے کی مہلت ہے, اجازت ہے. تو کہتے اس درجے کا عارف تھا, لیکن عارف بھی بھٹک سکتا ہے, عالم بھی بھٹک سکتا ہے اور عابد بھی بھٹک سکتا ہے, اور ہزاروں واقعات ان کے بہکنے کے بھٹکنے کے. لیکن جب کوئی دائرہ عشق میں چلا جاتا ہے اور عاشق اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے بن جاتا ہے, پھر وہ گمراہی سے اور بہکنے سے بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور عشق حاصل ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. کہ اللہ والے چونکہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں, اس لیے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کے دل میں بھی وہ محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے. اب آخر میں کیا کہتا, جب اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مل گئی تو کہنے لگا کہ یار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی دنیا کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا. یعنی ایسی دنیا کو آراستہ پیراستہ مزین کر کے اور اس قدر کشش اس میں پیدا کروں گا ان کے لیے کہ یہ اس کی محبت میں تیری نافرمانی کریں گے, اور اس طرح میں ان کو آپ کی نافرمانی پر آمادہ کروں گا. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے, یعنی جو لوگ اخلاص سے میری بندگی اختیار کریں گے, اخلاص سے میری عبادت کریں گے اور میری تابع داری کریں گے, تو یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. ایسے راستے پہ چلنے والوں پر شیطانوں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ ان عبادی علیہ السلام کا علیم سلطان اللہ من تباہ کر مل غابی. لہذا بھائی دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک اخلاص, ایک اہل اللہ کی صحبت. بس اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہے. اخلاص کا تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی سوا کچھ اور مقصود نہ ہو قطعاً, اور دل و جان سے تابع داری کرنا چاہتا ہوں, دکھاوا نام و نمود مقصود میں, اور اہل اللہ کی صحبت میں رہے. تو پھر یہ شیطان جو ہے اس کے اثر سے آدمی محفوظ رہے گا, کیونکہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں میرا ان کے اوپر کوئی داؤ نہیں چلے گا, جو ہیں نافرمان ان پر تو میرا داؤں چلے گا, لیکن جو مخلصین ہیں, جو دل و جان سے آپ کے تابع داری کرنے والے ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے, تو اس پہ چلنے والوں پر میرا داؤں اثر نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے, فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس پختہ عزم کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. بس یہ دو باتیں مخلصین کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تابعداری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے, اور پھر بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہم آپ کی دعویداری کر سکیں گے ورنہ نہیں. تو یہ مخلصین ہیں, اور ان مخلصین پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطان کتنا بھی جادو کر لے اور جی کتنا بھی چاہے دنیا کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دے, وہ لات مار دے, وہ اسے توجہ نہیں دیں گے بالکل. تو گویا شیطان کے اثر سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے, لہذا جو مخلصین کے ساتھ رہے گا, کیونکہ جتنے بھی اللہ والے ہیں سارے مخلصین ہیں. پہلے نمبر پہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں, تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں, چوتھے نمبر پہ صلحاء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, وہ بھی مخلص ہیں سارے کے ساتھ. بس ان کے ساتھ جو رہے گا تو جیسے وہ جمے ہوئے ہیں اللہ کے تابے داری اور فرما برداری کرنے پر, کہ گرمی ہو یا سردی, نفع ہو یا نقصان, بیماری ہو یا صحت, بس ان کے ذہن میں بس ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابے دار ہیں, اور اس تابے داری کے اندر مخلص ہیں. تو جو ان کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے, اور اخلاص سے, اخلاص کی بدولت صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے جس میں سارے گمراہ لوگ جائیں گے, شیطان بھی جائے گا, اللہ بچائے, اور ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. فرماتے ہیں اس کے سات دروازے, اور ہر دروازے کے لیے اندر جانے کے واسطے اہل جہنم کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے کہ اس دروازے سے کون جائے گا, اس دروازے سے کون جائے گا. چنانچہ بعض روایتوں میں اس جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے تین درجے ہیں, سات درجے ہیں اس کے, اوپر نیچے. یہ سات منزلیں ہوتی ہیں, ایسی جہنم کی سات منزلیں ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوگا, اور سب سے ہلکا عذاب جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوگا, اور جو سب سے نیچے والا حصہ اس کے اندر منافقین جائیں گے, پھر اس سے اوپر والی میں مجوسی جائیں گے, پھر اس سے اوپر یہود و نصارہ جائیں گے, پھر اس سے اوپر والی منزل میں عام کفار و مشرکین جائیں گے. اس طرح مختلف درجوں میں مختلف قسم کے کافر ڈالے جائیں گے اور داخل کیے جائیں گے, اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جس کا سب سے ہلکا عذاب ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگار ڈالے جائیں گے, جو دنیا میں بغیر توبہ کے مرے, اور مرنے کے بعد بھی ان کی بخشش نہ ہوئی تو ان کو گناہوں کے میل کچیل اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے ان کو ساتویں حصے میں ڈالا جائے گا. تو اس میں آگے لا سبعۃ ابواب, جہنم کے سات دروازے ہیں, اور ہر دروازے میں اہل جہنم کا ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے, ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے حساب سے اس کے اندر جائے گا, اللہ تعالیٰ بچائے. واقعی اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانی سارے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانی سارے گناہ معاف فرما, یا رحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو مخلص اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما, یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما, دل و جان سے اپنے تابے داری نصیب فرما, اپنے مخلصین سے سچی محبت اور تعلق عطا فرما, اپنے مخلصین سے سچی محبت و سچا تعلق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی ناراضگی دوزخ سے بچانا, یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما, یا اللہ مرتے دم اپنی تابے داری نصیب فرما, اپنے فرما برداری نصیب فرما، ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما جو آپ کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب آ جائے اور آپ کے ماں سوا کی محبتیں مغلوب ہو جائیں. یا اللہ ہمارے دل میں اپنے ماں سوا کی محبت مغلوب فرما اور اپنی محبت کو غالب فرما، ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، اپنے کلام پاک کی فہم عطا فرما، اس کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما، اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور برائی سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، جو لوگ آپ کے سچے عاشق ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، یا اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما، ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنا عشق اتنا عطا فرما کہ وہ یا اللہ آپ کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب آ جائے، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين.